الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جس طرح ہم نے بھیجا تمہارے درمیان ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور تمہارے دل کو پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے اور ان باتوں کا علم تم کو دیتا ہے جو باتیں تم جانتے نہیں تھے. گزشتہ آیتوں کے اندر حق تعالیٰ نے قبلے کے حکم کے بدلنے کی حکمتوں کو بیان فرمایا تھا. لوگوں کو اعتراض اور شبہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے چیزیں معلوم ہے تو ایک ہی چیز کے بارے میں دو حکم کیوں آتے ہیں؟ اگر اللہ کے پاس میں قبلہ، نماز کی طرف رخ کرنے کا مقام کعبہ ہے، تو پھر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اور اگر بیت المقدس حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا قبلہ ہے، تو پھر کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تعالیٰ نے اس کی بہت سی مصلحتیں بیان فرمائی، حکمتیں بیان فرمائی، اور اس قسم کا شبہ کرنے والوں کو بیوقوف اور احمق کہا. سیقول السفہاء من الناس، ایک مصلحت یہ بتائی کہ یہ تبدیلی قبلہ کے پیچھے یہ جاننا تھا کہ کون اپنے پچھلے آبا اور روایتوں کے ماننے میں رسول کی بات کو مانتا ہے اور کون رسول کی رسالت کی حیثیت سے اس کو تسلیم کرتا ہے. جیسے مشرکین مکہ آبائی مذہب ملت ابراہیمی مانتے تھے اور خود کو حضرت ابراہیم کے مذہب کا فالو کرنے والا بتاتے تھے، تو ان کے لیے خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم کا تعمیر کیا ہوا تھا اس کی طرف رخ کرنا آسان اور خوشی کی بات تھی، لیکن بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ان کے دلوں پر گراں گزرتا تھا. اس کے برعکس یہودیوں کے لیے اور دوسری امتوں کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا خوشی کا اور باعث تھا اور آسان تھا کہ ان کے جن نبیوں کی امتوں میں ان کی نسلیں اور ان کے آبا ہوئے ہیں ان کا قبلہ وہی رہا، تو طبعی طور پہ، فطری طور پہ اس سے اس قبلے سے مناسبت اور خوشی ہے. لیکن ان کے لیے، یعنی یہود و نصارہ کے لیے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا دلوں پر گراں گزرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں حکم دیا، خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف بھی پھیرا، پھر بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف بھی پھیرا، تاکہ کوئی خالی اپنی دل کی خواہش کی بنیاد پہ کسی عمارت، کسی جہت کو قبلہ نہ مانے، اللہ کے حکم کی بنیاد پہ مانے. ایک اللہ نے کہا کہ یہ امتحان مجھے مقصود تھا، تو جب خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف حکم بدلا تو مشرکین کا امتحان ہو گیا، اور جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف حکم بدلا تو اب یہود و نصارہ کا امتحان مقصود تھا. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. دوسری وجہ یہودیوں کے شبے پر اللہ نے بیان فرمائی کہ یہودیوں کو خاص کر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے ان محمد کو کیا ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے. اللہ نے فرمایا اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ لکلی وجہتن ہوا مولیہا، ہر امت کو اس سے پہلے ایک قبلہ دیا گیا، یہ بھی ایک مستقل امت ہے، تو اگر اس کو بھی ایک قبلہ اس کا متعین کیا جاتا ہے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ تو ان کا حق ہے. تیسری مصیحت اللہ نے یہ بھی فرمائی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ، کہ ان لوگوں کو پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے، اہل کتاب کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیغمبر آخر الزمان کا قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا اور وہ نبی القبلتین ہوں گے. دونوں قبلوں کے، بیت المقدس کے بھی وہ نبی ہیں، بیت اللہ کے بھی وہ نبی ہیں، تو نبی القبلتین ہونے کی بات ان کی کتابوں میں پہلے آ چکی ہے. اگر اب وہ نہیں ہوتا تو وہ بولتے کہ یہ نشانی تو ان میں نہیں پائی جا رہی، اب جب وہ پوری ہوئی ہے تو اسی کو یہ اعتراض کی وجہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ بات تو ان کا منہ بند کرنے والی ہے کہ جو بات تمہیں پیشین گوئی میں بتائی گئی تھی وہی بات پوری ان کی زندگی میں پوری اترتی ہے. اور چوتھی مصلحت اللہ نے بیان فرمائی تھی حکمت کے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تم کو میں نے ایسی نماز کی صورت میں ایسی عبادت دی ہے جو کامل اور جامع اور بہت سارے عبادتوں کا مجموعہ ہے، وہ معجون ہے، وہ مرکب ہے، وہ پیکج ہے، وہ پورا عبادتوں کا، اس میں ذکر ہے، اس میں شکر ہے، اس میں تلاوت ہے، اس میں قیام ہے، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، اس میں آدھی مخلوق جو جھکی ہوئی چار پایوں پہ چلتی پار پیروں پہ چلتی ہے جھکے رکوع کی شکل میں، ان کی عبادتوں کا یعنی اس کی بھی مشابہت ہے، جو زمین سے لگ کے چلتی ہے سجدے کی صورت میں اس سے بھی مشابہت ہے، اور اللہ کے ساتھ میں سلیقے کے ساتھ بیٹھ کے مناجات کرنے کی ایک شکل تشہد کی صورت میں بیٹھنے کی صورت میں ہے، پھر مختلف اوقات کے اندر اس عبادت کو طے کیا گیا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، مختلف دنوں کے حساب سے، جیسے جمعہ کی نماز الگ ہو گئی، عیدین کی نماز الگ ہو گئی، موقعوں کے لحاظ سے جیسے صلاۃ الاستسقاء الگ ہو گئی، نماز جنازہ الگ ہو گئی، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، یہ مکمل صورت میں یہ تحفہ تم کو دیا گیا اور ایک جامع ترین تحفہ ہے۔ تو پھر افضل ترین عبادت کے لیے بہترین سمت اور ڈائریکشن کو قبلہ بنانا تھا، اس لیے میں نے بیت اللہ کو جو بہترین سمت ہے اس کو قبلہ بنا کے دیا، لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنا احسان تم پر پورا کرنا چاہتا تھا، نماز ملی تو قبلہ بھی پھر بیت اللہ ہونا چاہیے تھا، جیسی نماز ویسا قبلہ، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اب ہدایت اسی میں منحصر ہے کہ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھایا جائے۔ اس کے بعد کما ارسلنا، آج کے درس کی جو آیت شروع ہوتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، کما ارسلنا یعنی قبلے کی مصلحتیں بیان ہونے کے بعد، جس طرح بہترین عبادت کے لیے بہترین جہت اور ڈائریکشن کو قبلہ بنایا گیا، اسی طرح میرا منشا پورا کرنے کے لیے دنیا میں تم کو اپنا بہترین رسول دیا گیا۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ اللہ کی زمین اور مملکت میں اللہ کا حکم چلے، انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد خلافت اللہ ہے، عبادت اور خلافت ہے، جب خلافت کا موقع ہوگا یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنا کروانا، وہ کروایا جائے گا، اور جب تک اس کا موقع نہیں ہوگا تو پھر عبادت کرتے رہنا، تو عبادت اور خلافت یہ مقصد ہے انسان کی پیدائش کا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ ہوا، پیدا کرنے کا ارادہ ہوا، تو فرشتوں سے اللہ نے جو بات عرض فرمائی تھی وہ یہی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ جو خلافت کا کام ہے، اس خلافت کے کام کے لیے پیغمبر آئے ہیں، اور پیغمبروں کے بعد پھر ان کے نائبین آئے ہیں، ان کا کام سنبھالنے والے نائبین آئے ہیں، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس کام کے لیے پھر میں نے بہترین رسول کو تم کو چن کے دیا ہے۔ بہترین رسول کس معنی میں ہے؟ اپنی ذات میں، ہر چیز میں، ہر فن میں، ہر چیز کی ایک اپنی اصل ہوتی ہے۔ نبوت کی اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، جیسے روشنی ہے، روشنی کہاں سے آتی ہے؟ اب بجلی سے آتی ہے، بجلی کہاں سے آتی ہے؟ جہاں سے بھی آنا ہے وہاں سے آتی ہے، اس کا مین پاور اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پہ جو چیزیں اس سے ملتی ہیں وہ سورج کے اندر آپ کو ملے گی، پھر سورج کی روشنی چاند میں آئے گی، پھر سورج کی روشنی زمین کو روشن کرے گی، جب سورج نکلتا ہے تو ہماری زمین بھی روشن ہوتی ہے، ہم کو سب اجلا اجلا دکھائی دینے لگتا ہے، تو وہ مین پاور ہے، اور اس کو جو نور ملا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملا ہے، کہ اللہ نور السماوات والارض، ہر چیز کا ایک ہر چیز اپنی حقیقت کے ساتھ ایک جگہ پائی جاتی ہے اور باقی چیزوں میں عارضی طور پہ پائی جاتی ہے، تو نبوت سوالہ کموں پہ شوالہ کمبیا کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اصالتاً پائی جاتی ہے، لیکن حضور کے طفیل میں، حضور کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے دوسرے انبیاء میں تقسیم ہوئی ہے، وہی سمجھنے کے لیے یہی کہ چاند روشن کیسے ہے، سورج سے ہے، دوسرے انبیاء میں نبوت کیسے ہے، حضور سے ہے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ حضور تو بعد میں آئے اور ان کی نبوت پہلے دے دی جائے، وہ پہلے سے ہیں، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ایک سرکل بناتے ہیں نا وہ پرکار کے ذریعے سے، اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بیچ کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ سینٹر پہ پہلے رکھ دیا جاتا ہے پینسل، پھر اس کے بعد اس کو پھرایا جاتا ہے، وہ جو نقطہ ہوتا ہے مرکزی نقطہ وہ بعد میں نمایاں ہوتا ہے لیکن رہتا پہلے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پہلے سے، نمایاں بعد میں ہوئے، ظہور میں آخر ہیں، وجود میں اول ہیں، ظاہر ہونے میں آخری ہیں، لیکن موجود ہونے میں یعنی نبوت کے اعتبار سے، دیے جانے کے اعتبار سے اول ہیں، وہاں سے تقسیم ہونا شروع ہوئی، اللہ نے وہاں سے یہ کام ان کو آپ کو سونپا، پھر آپ کے وسیلے سے باقی انبیاء، تو تو بہترین رسول کو تمہارا رسول بنا کر نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جن کی خاصیت یہ ہے یتلو علیکم آیاتینا، کہ وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات اتنی سمپل ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو جلوہ دکھائی دینا کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی تجلی ہو جانا کس کو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی، ارینی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنا آپ مجھے دکھلائیے۔ فرمایا تھا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے ضد کی کیونکہ وہ لاڈلے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں، ایک تجلی میں ڈالتا ہوں پہاڑ پہ، وہ صحیح سالم رہا تو سمجھو تم بھی دیکھ پاؤ گے۔ پہاڑ پہ ڈالا تو اس کا تو سرما ہو گیا، تو پتھر کا سرما بن گیا ایک تجلی سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ جو کلام ہے نا، جیسے ذات کا دیدار نہیں ہو سکتا، ایسے اللہ تعالیٰ کی کلام کی سماعت بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی بات کا ڈائریکٹ سن لینا بھی ہمارے لیے، انسانوں کے لیے کوئی عام بات نہیں ہوتی، وہ تو صدقہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، کہ کلام الہی کا بوجھ انہوں اکیلے سنبھال گئے، پھر ہم کو ملا ہو تو سارا بوجھ ان کے سینے میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آتے نا وحی جب اترتی تھی تو اس قدر بوجھ آپ محسوس فرماتے تھے کہ سخت سردی کے زمانے میں پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا، اونٹ پہ اگر بیٹھے ہوتے تھے اور وحی اترنا شروع ہوتی تھی تو بوجھ سے اونٹ بیٹھ جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، داہنی یا بائیں طرف آپ کے ایک بازو ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جانب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اسی دوران حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترنا شروع ہو گئی۔ اب آپ کا پاؤں ان کے پاؤں پہ پڑ گیا، وہ ایک بہت کیفیت ہے نا، ایک خاص کیفیت ہے وحی کے اترنے کی کیفیت۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک صحابی کے پیر مبارک پہ آ گئے، یعنی ایسے مانڈی پہ مانڈی آ جاتی ہے نا، زانو پہ زانو، اس طرح سے تھوڑا سا۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اتنی شدت کی تکلیف شروع ہو گئی، لگ رہا تھا میرا پیر ٹوٹ جائے گا۔ وحی کا بوجھ یہ ہوتا ہے، کلام الہی کا بوجھ یہ ہوتا ہے۔ وہ تو ہم سورج کو دن کے 12 بجے کے وقت میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہی سورج کا کی روشنی جب چاند میں نمایاں ہوتی ہے تو ہم گھنٹوں دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ یہی کیس ہمارے ساتھ قرآن کریم کو لے کر کے ہوا ہے، کلام الہی میں ہوا ہے۔ وہ جو سورج کی پوری مستقل تپش تھی وہ حضور کے دل پہ اتری ہے، پھر وہاں سے جو ہماری طرف یہ منتقل ہو کے آیا ہے، تو پھر آج ہم پڑھ پاتے ہیں، ہم سن پاتے ہیں۔ تو یتلو علیکم آیاتینا والی جو بات ہے کہ اللہ کا نبی تم کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، اچھا پڑھ کے سناتے ہیں، یہ ایک عام سی بات نہیں ہوتی۔ کلام الہی پڑھنے اور سننے کا تم کو موقع مل رہا، اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے یہ والی بات ہے۔ یہ تو احسان ہے مستقل، یہ اللہ کے کلام کو پڑھ پانا اور اللہ کے کلام کو سن پانا، کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور تم سن رہے ہو، اور پھر ان کے سنانے کے بعد تم دوبارہ پڑھنے کے قابل ہو رہے ہو۔ وَيُزَكِّيكُمْ، ایک اور کام وہ کرتے ہیں، تمہارے دلوں کا تزکیہ۔ ہر آدمی میں اللہ نے، اللہ کے مختلف مخلوقات ہیں، فرشتے بھی ان کی مخلوق، جنات بھی ان کی مخلوق، انسان بھی ان کی مخلوق، جانور بھی ان کی مخلوق جو حیات رکھنے والے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، کسی چیز کے چاہنے نہیں چاہنے کی خواہش نہیں دی ہے، اس کو شہوت بول سکیں، اشتہا بول سکیں۔ حیوانات ہیں، جانور ہیں، جانوروں کو اللہ نے شہوت اور غضب دیا، غصہ دیا، ان کے اندر ایک طبیعت رکھی کہ ان کو جس چیز سے خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جو چیز خطرہ پہنچا رہی ہے اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، جو ان کے فائدے کی چیز ہے وہ اس کا شکار کر کے کھا لیتے ہیں۔ تو شکار کر کے کھانے کی خصلت بتاتی ہے اندر ایک مزاج ہے ان کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا، اس کو اشتہا یا شہوت بولیں گے، اور ان کو نقصان پہنچانے کے خطرے سے خود کو بچانے کا جو کام وہ کرتے ہیں اور دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، اس کو بولیں گے غضب کی ایک خصلت اندر ہے جو یہ کروا رہی ہے ان سے۔ تو جانوروں میں اللہ نے شہوت و غضب کو رکھا، فرشتوں میں اللہ نے عقل کو تو رکھا، یہ شہوت و غضب وہاں نہیں ہے، عقل ہے۔ انسان میں ان دونوں کو اللہ نے جمع کر دیا، شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، اور عقل بھی ہے۔ جب ان کا کشمکش ہوتا ہے نا، آپس میں کشمکش ہوتا ہے کہ عقل کا عقل اس بات کا چاہ رہی کہ بھئی یہ کام کیا جائے، دل یہ بولتا ہے کہ نہیں یہ کام نہ کیا جائے، عقل بولتا ہے نماز پڑھی جائے، دل بولتا ہے نہیں ابھی سویا جائے، عقل بولتی ہے کہ بھئی मुसलमान हो तो हलाल खाना चाहिए, दिल बोलता है नहीं हलाल और हराम सब चलेगा, हम अमेरिका में हैं। अकल बोलती है कि भाई अल्लाह ने सूद को हराम किया है तो मुकम्मल इससे बचना चाहिए, दिल बोलता है नहीं हम अमेरिका में हैं और हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती सूद के बगैर, लिहाजा सूद खाया जाए, क्लैश होता दोनों में। तो ऐसी सूरत में अकल को अपनाना ये इंसान को मुसलमान बनाता है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना वो उसको मुसलमान बना। तो ये जो गजब की ख्वाहिश है, गजब की से पैदा होने वाली खसलतें हैं, शहवत से पैदा होने वाली खसलतें हैं, ये इनका इफरात और तफरीत, इनके तीन लेवल होते हैं, अकल का, शहवत का और गजब का, एक दरमियाना लेवल है और एक इनको पार कर जाने वाला है, अकल की हद को पार कर गए। अब वो बातें भी जानने की खोज में है जो बातें जानने की यानी खोज लगाने की इजाजत नहीं है। इनका एक निचला लेवल है कि भाई अकल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल सोचने समझने के इससे कोई सरोकार हमको नहीं है, जैसे अल्लाह ने अकल दे के भेजा था बिल्कुल वैसे ही अनयूज्ड मरे तक है, वैसा नहीं। ऐसे ही शहवत है, किसी अपने आप को नफा पहुंचाने के लिए कोई एक्टिविटी करना, इसमें इस हद को आगे बढ़ जाना अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए कि हलाल और हराम को नहीं देखना, या खुद को एक आगे बढ़ जाने वाली हद हो गई। पीछे रह जाने वाली हद यह है कि खुद को, खुद के नफा से किसी सरोकार ही नहीं है, हमें फायदा नहीं होता है, नहीं हो खुद का नुकसान किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। गुस्से में भी यही है, दूसरे के साथ में रिएक्शन का मामला करने वाली जो बात है वो उसमें आगे बढ़ जाना, या तो बिल्कुल हदूद का लिहाज नहीं करना या बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं देना, ये दोनों बुराई है। तो इन तीनों सिफात में से हर एक का एक इतदाल वाला लेवल है और एक इफरात वाला लेवल है और एक तफरीत वाला लेवल है। हर सिफत को उसके अपने एतदाल के दर्जे में रखना, इसको अखलाक बोलते हैं तसव्वुफ और एहसान की जबान में और इस्लाम की जबान में, इसको अखलाक बोलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है काना खुलुकुहु अल कुरान, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक वो कुरान के जैसे थे, यानी जिस मौके से कुरान ये चाहता था कि इस जगह अक्ल का इस्तेमाल हो हुजूर वहां इस्तेमाल करते थे, जिस दर्जे में करना उसी दर्जे में करते थे, उसे आगे नहीं बढ़ते थे, जिस हद से शुरू होना वैसी हद से शुरू करते थे, उसे पीछे नहीं जाते थे। इश्तिहा के मामलात में, गजब के मामलात में सारा यही था। हमारे पास अखलाकात सिर्फ मेहमान को देख के मुस्कुराने और चाय पिलाने का नाम हो गया, नहीं इसका नाम अखलाक नहीं है। अकल में एतदाल हो तो अखलाक है, शहवत में एतदाल हो तो अखलाक है, और गजब में एतदाल हो तो अखलाक। एतदाल का मतलब होता जैसे हमारे अंदर जो सफरा, सौदा, बलगम वगैरह, खून वगैरह जो चार अनासिर है ना, ये चार अनासिर अपनी लिमिट्स में हैं तो हमारी तबीयत सही रहती, ये अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लें तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती, ये कम हो गए हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं, तो उस हिसाब से। तो ऐसे ही इनकी भी अपनी हदें हैं, उनका उनकी हद में रहना एतदाल है, हद से नीचे उतर जाना या आगे बढ़ जाना ये उनका एतदाल से बाहर निकल जाना है। लोग गैर मुस्लिमों की, बातिल फ़िरकों वालों की तारीफ कर बैठते हैं यहाँ पे कि भाई बड़ा बड़े अखलाक वाले लोग हैं वो, जब आप बाहर आने लगते हो तो वो डोर पकड़ लेते हैं, जब आप कोई चीज़ लेना चाहते हो या आपकी चीज़ गिर जाती हो तो वो उठा के दे देते हैं, गलती से भी उनसे कुछ हो जाए तो फौरी सॉरी बोल देते हैं, ये चीज़ें हमको नज़र आ जाती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी खामियाँ उनके पास है ना वो हमको नज़र नहीं आती, तो हम समझते हैं वो बड़े अखलाक वाले हैं। गुनाहों पे तौबा वो अल्लाह से नहीं करते, आपको सॉरी बोल रहे हैं तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह के बजाय बंदों से मांग रहे हैं, वो आपको बुरा नहीं लग रहा। भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इसको खुदा समझना, बंदे से माफी मांगना हुआ, पोप के सामने जाके, पादरी के सामने जाके, फादर के सामने जाके गुनाहों का एतराफ करना और गुनाह बख्शने वाला उसको समझना, ये हमारे नजर में कोई बड़ी बात, बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ओमय यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, गुनाह माफ करने का काम खुदा के सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता, वो इतना बड़ा काम इंसान के हाथ में दे बैठा, वो बुराई नहीं है हमारी नजर में, उसकी अकल यहां उसका साथ छोड़ गई फिर भी हमारी नजर में वो अखलाक वाला। ऐसे ही जितनी चीजें आप देखेंगे ना, डोर पकड़ के ठहरने का जो केस है, ऐसे कई जगह मिलेंगे जहां किसी का हाथ छोड़ने में देर नहीं लगाते, वो आपके लिए वो डोर पकड़ लेंगे किसी ऑफिस का, माँ बाप के लिए और अपनी औलाद के लिए अपने घर का डोर खोलेंगे भी नहीं एक उम्र के बाद में,
اب وہ نظر آ رہا کہ ہمارے لیے انہوں نے آفس کا دروازہ، مسجد کا دروازہ، اس کا دروازہ، اس کا دروازہ پکڑ کے گاڑی کا دروازہ انہوں نے کھولا، اور وہ جو بند کیا اپنے والدین پہ دروازے، اپنی اولاد پہ دروازے، اس کا حساب کون دے گا یا اس کا حساب کون رکھے گا؟ تو جہاں آپ کو ہمیں چھوٹی چھوٹی ان کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس کو ہم اخلاق کا معیار بنا لیتے ہیں کہ وہ بڑے با اخلاق ہیں. جو با اخلاق ہوتا ہے وہ پورا اوپر سے نیچے تک با اخلاق ہوتا، نیچے سے اوپر تک با اخلاق ہوتا، ایک کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ با اخلاق ہوتا. اور با اخلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ کسی کو کبھی غصہ نہیں آنا، کسی کے اوپر کبھی غضب کی حالت طاری نہیں ہونا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہے، جنگیں کی ہے، کافروں کو تہ تہ کروایا ہے، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ خود جا کے کیا ہے. ہنسی خوشی میں نہیں ہوتا، وہ غصہ آنا پڑتا تبھی ہوتا وہ. تو غضب اپنے اعتدال میں رہنا، اپنی لمٹس میں رہنا، وہ بھی آنا مگر لمٹس میں، خواہش وہ بھی رہنا مگر لمٹس میں، عقل وہ بھی رہنا مگر لمٹس میں، یہ ہے اخلاق. اور یہ کام کرتا ہے تمہارا پیغمبر. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور جو تمہارے دلوں کو پاکیزہ بناتا ہے. پاکیزہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری عقل کو لمٹس سکھاتا ہے، تمہاری شہوت کو لمٹس بتاتا ہے، اور تمہارے غضب کو لمٹس بتاتا ہے، اور رہنا سکھاتا ہے. اس لیے صحابہ کا معاشرہ حضور سے سیکھے وہ، تو کیسے سیکھے؟ بس شرط یہ ہے کہ تزکیہ ہونے کے واسطے ہم ان کے ہاتھ میں ہو جائیں، ان کو ان کے سپرد کر دیں اپنے آپ کو، ہم ان کو اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں، حوالے کر دیں کہ آپ جیسا بولیں گے ویسے ہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا تو پھر سامنے رہ کر بھی، سالہا سال رہ کر بھی، نور نبوت کے سامنے رہ کے بھی دل کا آئینہ ذرا بھی نہیں چمکے گا. ہمارا دل آئینہ جیسا ہے، اگر اس کو سورج کے سامنے رکھیں گے تو پھر روشنی آئے گی اس میں. سورج اگر سورج کے سامنے نہیں رکھیں گے تو بھی روشنی نہیں آئے گی، سامنے رکھیں گے، پردہ ڈال کے رکھیں گے تو بھی روشنی نہیں آئے گی. حضرت ابوبکر نے رکھا تھا، دل کھول کے رکھا تھا، اور غفلت کا پردہ، نافرمانی کا پردہ، انکار کا پردہ، عناد کا پردہ ہٹا کے رکھا تھا، تو پھر ایسا چمکا، ایسا چمکا کہ افضل الخلق بعد الانبیاء ابوبکر الصدیق. ساری خلقت میں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، انبیاء کے بعد کوئی افضل ترین ہے تو ابوبکر صدیق، سب سے اوپر انبیاء، اور انبیاء میں ٹاپ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست. اور یہ انبیاء کا طبقہ، یہ پیج ختم ہوا تو سیکنڈ پیج صدیقین کا، اس پہ سب سے پہلے کس کا نام؟ سب سے پہلے ابوبکر صدیق کا. تو وہ شرط رہتی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس دنیا میں، اب ان کے نائبین ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کریں گے. یعنی اب اگر اپنے دلوں کو چمکانا ہے، اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، اخلاق سیکھنا ہے، واقعی با اخلاق بننا ہے لوگوں کی نہیں اللہ کی نظر میں، تو پھر ان کے حوالے ہونا پڑے گا. وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ اخلاق کا تزکیہ ہوگا کیسے؟ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے ہوگا، کتاب اللہ سے کتاب اللہ، اور حکمت سے سنت رسول اللہ. وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور یہ تم کو سکھاتے ہیں، یہ رسول سکھائیں گے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. قرآن میں آیا کہ اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، بہت ہی اجمال اور ابہام کے ساتھ میں آیا، یعنی بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ میں نہیں آیا کہ کب پڑھنا ہے نماز. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ تین جملوں میں پانچوں وقت کا بیان ہے. اگر اس کا ترجمہ بھی کر دوں تو آپ کے لیے وقت سمجھنا مشکل ہوگا کہ کب نماز پڑھنا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کے غسق اللیل تک، رات کے تاریخ ہونے تک. وقرآن الفجر، فجر کے وقت میں قرآن پڑھو. وقت کا کہاں پتہ چل رہا ہے کہ ظہر کب پڑھنا ہے، عصر کب پڑھنا ہے، مغرب کب پڑھنا ہے، عشاء کب، فجر کب؟ پڑھنے کا ذکر آیا لیکن پڑھنا کب ہے، کیسا ہے، کیا کیا کرنا ہے، یہ کس نے بتایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اگر حضور نے نہیں بتایا ہوتا تو تم لاکھ ایڑیاں رگڑ لیتے، تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہوتا کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے اور ایسے رکھنا ہے، اس وقت سے اس وقت تک رکھنا ہے، یہ چیزیں کرنا ہے یا نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں اگر تم کو نہیں بتائی جاتی قیامت تک تم اللہ کے روزوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ نہیں جان سکتے. قرآن میں آیا آتو زکا زکات دو, کس چیز میں کتنی زکات دینا, کون دینا کون نہیں دینا, کس کو دینا کس کو نہیں دینا, یہ ساری تفصیلات یہ کچھ قرآن میں آئی ہیں, بہت ساری نہیں آئی ہیں, یہ سارا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حج کون کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اونچ نیچ ہو جائے تو کیا کرنا ہے, جس کو جنایت دم بولتے ہیں نا, دم دینا وغیرہ, تو کیا کرنا ہے, یہ ساری تفصیلات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اگر آپ نہیں بتاتے قیامت آ جاتی لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا کہ اللہ کے نزدیک حج مقبول کرنے کا طریقہ کیا ہے. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اسی لیے علم کی بڑی اہمیت ہے. دولت بولا جاتا ہے نا, ایک دولت وہ ہے جو دولت کی شکل جس کو ہم آج دولت بولتے ہیں, ایک دولت یہ ہے جس کو قرآن دولت بولتا ہے, علم کی دولت. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, اللہ تعالیٰ نے احسان بتایا کہ بہترین قبلہ دیا, بہترین رسول دیا, لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی, میرا احسان مانو, ولا تکفرون, ناشکری نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا, قرآن کو اتارا اور ہم کو ساری تفصیلات بتائی کہ میں ایسے خوش ہوتا ہوں اور ایسے ناراض ہوتا ہوں. پہلے بندوں کو یاد, پہلے یاد کرنے والے کون ہیں, اللہ یا بندے؟ اللہ نے پہلے یاد کیا کہ ہم کو بتایا کہ میں ایسے خوش ہوتا ہوں, میں ایسے ناراض ہوتا ہوں. وہ تفصیلات اللہ نے, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول نے, اللہ کی کتاب نے بتائی. پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تم مجھے یاد رکھو, مطلب جن چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں ان چیزوں سے مجھے خوش کرو, جن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. فذکرونی کا مطلب یہ ہے. اذکرکم, تم اگر ایسا کرو گے یعنی اطاعت سے مجھے یاد رکھو گے تو میں انعام سے تم کو یاد رکھوں گا. ہمارا یاد رکھنا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا. اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کا اس پہ انعام دینا. انعام وہ ایک فرشتوں کے سر درمیان تذکرہ کر کے انعام دیتے ہیں, فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر, ان کو تو پتا ہے سارا سارا, ہمارے ہاتھ میں جیسے ہتھیلی ہے, زمین کی ساری تہیں, آسمان کے سارے پرت اور درمیان کی فضا اور اس میں پائی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی مخلوق, پانی کی تہوں میں موجود ساری چیزیں, اپنی تمام تر تاریکی کے باوجود اللہ کے سامنے سورج کی روشنی کی طرح روشن ہے, ان کا سارا علم ہے. فرشتوں سے وہ پوچھ رہے ہیں میرے بندے اس وقت کیا کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی جنت چاہ رہے ہیں. کس سے ڈر رہے ہیں؟ جہنم سے ڈر رہے ہیں. اللہ کو تو سارا پتا ہے, پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ جو ایک دن سوال کر دیے تھے فرشتے کہ وہ تو زمین میں جا کے خونریزی کریں گے, فساد کریں گے, آپ کیوں منا رہے آدم کو اور انسان کو؟ تو اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے کہ دیکھو تم تو یہ بولے تھے نا, تم خود بول رہے کہ وہ لوگ یہ نہیں کر رہے یہ کر رہے. تو اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, اور جب قیامت آئے گی تو پھر اس کا اس حساب سے صلہ ملے گا, انعام ملے گا, ہر چیز کا ایک, ہر بندگی, ہر نیکی, ہر خیرات, اس کا ایک صلہ ہے, اس کا ایک انعام ہے, اس کی ایک جزا ہے مستقل. اور شکر کرو میرا, میرا احسان مانو. اللہ کا احسان ماننا یہاں پر یہی ہوا کہ اب قرآن اترا ہے تو قرآن کو فالو کرنا, اللہ کے نبی بھیجے گئے ہیں تو ان کو رسول ماننا. اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے, قرآن کو قرآن ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے رسول, اللہ کے رسول ہیں حق میں, سچ میں, حقیقت میں, واقعے میں. قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے, اس کا اترنا برحق ہے, میرے لیے اترا ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے, مرد کو, عورت کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو, سب کو, امریکہ والوں کو, غیروں کو, سب کو, جہاں دنیا میں جہاں کہیں جو کوئی موجود ہے سب کو یہ سوچنا ہے یہ میرے لیے اترا ہے, حضور میرے لیے بھیجے گئے ہیں, اور اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے, اور اس لیے بھیجے گئے ہیں ان پہ ایمان لایا جائے, ان سے محبت کی جائے, ان کی ہر چیز ہم کو پسند ہونا ایمان لانے کے لیے ضروری ہے. حضور کی ہر چیز ممکن بھی نہیں ہے کہ ان کی کوئی سی چیز کو, کسی بھی چیز کو اللہ کے رسول کی ہم ناپسند کر سکیں, ممکن بھی نہیں ہے. کون سی ایسے حضور کی زندگی کا کون سا ایسا گوشہ یا کون سی ایسی چیز ہے, حضور پوری زندگی 63 سال کی پوری زندگی میں سے جس پہ ایسا انگلی رکھی جائے یہ نہیں ایسا نہیں رہنا تھا, پوری زندگی میں نہیں ملیں گا آپ کو ایک بھی اسپاٹ ایسا نہیں ملیں گا جس پہ آپ انگلی رکھ سکے. تو اب ویسی ہستی کو دنیا میں بھیجا گیا اور بھیج کے بولا گیا ان کو فالو کرو, تو اب ہم کو دوسرے لوگ زیادہ اچھے لگنا شروع ہو گئے. ہم نہیں, ہم کو بال اس کے جیسے رکھنا ہے. کیوں, وہ اللہ کے رسول کے بال پسند نہیں ہیں, اچھے نہیں تھے. ہم کو داڑھی وہ اس کے جیسا نہیں, اس کے جیسا رکھنا ہے یا بالکل نہیں رکھنا ہے. اور عورتیں داڑھی نہیں رکھیں, سمجھ میں آتا ہے عورتیں. مرد داڑھی کیوں نہیں رکھے بھائی, مخنث ہے, کن کی طرح بننا چاہ رہے؟ مرد ہو کر بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کر کس کے جیسے بننا چاہ رہے آخر؟ اور پھر تم مرد تھے, تمہارا نبی مرد تھا, اس کو داڑھی تھی, تمہیں بھی ہونی چاہیے. اگر وہ حکم نہیں بھی کرتا داڑھی بڑھاؤ, پھر بھی کر رکھنا چاہیے تھا. اس نے تو بطور خاص حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, داڑھی بڑھاؤ. لباس ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ, اگر آج کے زمانے میں اللہ کے رسول ہوتے تو پھر یہاں جیسا لباس ہے ویسا پہن کے بتاتے. اب یہاں کے لوگ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں اس طرح پہنتے. کیوں, دنیا کے دوسرے ملکوں کے لوگوں نے لباس پہننا چھوڑ دیا, صرف یہاں والے پہنتے ہیں لباس. دنیا میں تہذیبوں کا اختلاف بے شک پایا جاتا ہے, معاشرت کا اختلاف بے شک پایا جاتا ہے, معاشرتی چیزوں کا اختلاف بالکل پایا جاتا ہے. لباس بھی کئی طریقوں کا ہے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا لباس کے اندر نمونہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہمارے لیے؟ بالکل بھیجا گیا. تو ان کا لباس بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اور یہ خناس, یہ بےہودگی ہماری, کسی جو کہنے والے کی ذہن کی بےہودگی ہے یہ بولنا کہ آج اللہ کے رسول ہوتے تو یہ لباس پن. معاذ اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امامہ پہنتے تھے, پھر آپ نے کہا کہ بھائی امامے کے نیچے ٹوپی پہنا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ امامہ تو مشرکین بھی پہنتے ہیں, تم صرف امامہ نہیں پہننا, امامے کے نیچے تم جو ہے نا ٹوپی بھی پہننا تاکہ فرق ہو جائے. یہ لباس کی حد تک نہیں ہے. عبادتوں کے اندر عاشورے کا دیکھے, مدینہ میں آئے دیکھا کہ عاشورے کا روزہ رکھا جا رہا ہے, یہود بہت بڑے شوق سے روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا کیا ہے بھائی کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ میں کہ ایسا ہوا تھا جو فرعون سے نجات ملی تھی اس دن ہوا تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو ہوا تھا اس کے شکرانے میں ہم رکھتے ہیں. تو میں نے موسیٰ کی اتباع کا حق تو ہم تم سے زیادہ رکھتے ہیں, ہم رکھیں گے. تو یہاں آ کے سیم ہو گئے, انہوں بھی روزہ رکھ رہے ہم بھی روزہ رکھ رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں حیات رہا نا تو میں 10 عاشورے کے ساتھ ساتھ, 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 یا 11 کا ضرور رکھوں گا. کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم ان کے جیسے نہیں رہے, ہماری اپنی آئیڈینٹی الگ مستقل ہے, عبادتوں میں بھی ہے, ہر چیز میں ہے. حضرت غالباً صوبان حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, ان کے یہ جو تہبند پہننے کی عادت تھی ان لوگوں کو, یعنی بغیر سلا ہوا ایک کپڑا جسے تہبند کی لنگی کے طور پہ لپیٹ لیتے تھے اپنے بدن کے نچلے حصے پر, کمر سے لے کر کے ٹخنوں تک یا قدم تک پورا. تو اب ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی پتا چلا کہ وہ کہاں تک رکھنا ہے, کہاں تک نہیں, نیچے کہاں تک ہم اپنے کپڑے کو رکھ سکتے, کہاں تک نہیں. تو وہ جا رہے تھے اور ان کا کپڑا گھسٹ رہا تھا, زمین کو ٹچ ہو رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کہ اپنا کپڑا اوپر کر لو, فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ, کپڑا صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نظر میں تمہارا تقوی بڑھ جائے گا, تم زیادہ متقی سمجھے جاؤ گے. یہ وجہ غالباً انہوں نے نہیں سنی, انہوں نے یہ سمجھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کپڑا کہیں خراب نہ ہو جائے تمہارا زمین سے گھسٹتے گھسٹتے لگ لگ کے. تو اس کی وجہ انہوں نے بتائی, یا رسول اللہ یہ بڑے معمولی کپڑے ہیں, خراب بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان سے امالہ کفی یا اسوا, یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے یہ جملہ, امالہ کفی یا اسوا, کیا میں تمہارے لیے قابل عمل نہیں ہوں؟ اللہ اکبر, ان کو فوری کلک ہوا کہ ارے یہ تو میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے. فوری پلٹ کے دیکھا تو آپ کا تہبند مبارک یہ ہاف پنڈلی تک تھا, ہاف کاف تک تھا. تو فوری چڑھا لیا اپنا. یہ ہونا ہے ہماری زندگی میں ہم کو, کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لیا. اللہ کا رسول ماننے کا, محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لینے کا مطلب ہی چیز ہے. بہرحال وشکرو لی, میرا احسان مانو کہ اب میں نے کتاب اتاری ہے تو اس کے حکم اپنے لیے سمجھو اور اس کو فالو کرو. رسول اتارا ہے تو اس کو اپنا رسول سمجھو اور اس کو فالو کرو. ولا تکفرون, اور سارے برائیوں سے جس سے میں نے روکا ہے رکو بچو. تو آج کے لیے بس ہے انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.